والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسالة زیاد درود و سلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 29ویں رات عالم مدنی مرکز میں کثیر معتکفین جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر بھی ہو، کیونکہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، آخری عشرے کے یہ اقوال کافی ہیں۔ تو آج تاک رات ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آخری تاک رات ہے، اس کے بعد رمضان مل بھی گیا تو تاک رات نہیں ملے گی۔ کل کی رات اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جاتی ہے تب بھی وہ تاک نہیں ہوگی، آخری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ اللهم اجرني من النار۔ اللهم اجرني من النار۔ اللهم اجرني من النار يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع المغفرة اغفر لي۔ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الحي الذي لا يموت، 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 سبحان سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شادی بیاہ اور دیگر تقریبات ہوں یا تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو, نجی ادارے ہوں یا اسی طرح بات سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی ہو یا سفر و حضر کی, مرد اور خواتین میں بات چیت اور بعض اوقات اس میں بے تکلفی بھی نظر آتی ہے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں, اسلام اس کی کہاں تک اجازت دیتا ہے, اور ساتھ ہی محرم نامحرم اور ان کے احکامات بھی ارشاد فرما دیجئے.
ضرورتاً نامحرم مرد و عورت پردے کی رعایت کے ساتھ اور دیگر احکام شرعیہ کے دائرے میں رہ کر گفتگو کر سکتا ہے, لیکن آج کل جو انداز گفتگو ہے اور جو ترکیب ہے وہ تو علمان والحفیظ, بے پردگی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. عورت کے لیے تو حکم قرآن یہ ہے کہ اس کی آواز لوچدار یعنی نرم نہ ہو مرد غیر مرد کے ساتھ بات کرتے ہو, لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کہاں ہوتا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت بے تکلفی, بلکہ آپس میں مرد و عورت سنائے کے ہاتھ بھی ملاتے ہیں, مصافحہ اجنبی عورت سے نامحرم عورت سے اس طرح مصافحہ جو کیا جاتا ہے یہ تو حرام ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے یعنی کہ روحانی طور پر تو ہمارے باپ ہیں اور ہمارے سب کچھ ہیں, ہمارے آقا ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی غیر عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمائی. ہاتھ ملانا تو بات کی بات ہے, بیعت بھی نہیں فرمائی. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی چلو دور ہو گئی جو بولتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا ضروری ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ عورت سے پھر کیسے بیعت ہوگی اگر ہاتھ میں ہاتھ لینا ضروری ہوگا تو. تو جو پیر اگر ایسا کرتا بھی ہے اجنبیہ عورت کا ہاتھ لے کر بیعت کرتا ہے تو اسے پیر کی تو بیعت ویسے ہی جائز نہیں ہے, اگر دیگر شرائط پائی بھی جاتی ہیں یہ تو فاسق ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے. بہرحال عورتوں کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور سخت تاکید کی ہے کہ غیر مردوں سے پردہ کرے, اور غیر مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عورتیں ہوں تو نکاحیں بھی اپنی کچھ نیچی رکھا کرے. آج کل تو مطلب نگاہوں کا تو خیر نیچی رکھنے کا تو ایسا لگتا ہے تصور بھی نہیں رہا, لیکن نیچی نگاہ رکھ کر تو بات کرنے پر قدرتی کسی کو حاصل وہ تو ہو تو ہو, بہت پریکٹس کرے کوئی اور نگاہ نیچی رکھ کر بول پائے بات چیت کر پائے تو سمجھے اپنے, ورنہ بہت مشکل ہے. تو اس کی عادت بنانی چاہیے کہ نگاہیں نیچی رکھ کر بات چیت کریں تاکہ اس میں کبھی امرت سے بات کرنے کی نوبت آئے یا غیر عورت سے بات کرنے کی نوبت آئے تو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو اور نظر نیچی رکھ کر بات کر سکے, ورنہ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ کسی سے بھی بات کرے بھلے نیچی نگاہیں ہیں بات کریں گے تو یوں ہو جاتا ہے منہ پر اٹھ جاتا ہے. تو چلو اگر مردوں میں اس طرح منہ اٹھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن غیر عورت کے ساتھ اس کو گھور کے دیکھ کر بات چیت کر رہا, استغفر اللہ. پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 331 میں جو اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ جو مسلمان ہیں وہ غور سے سنیں, جو عاشقان رسول ہیں غور سے سنیں, عاشقان رمضان غور سے سنیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. ترجمہ کنز الایمان. مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ پاک کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، میرے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے باعث اکثر نیچی نگاہیں رکھتے تھے، اور ہم میں سے تقریباً ہر کوئی بے دھڑک نگاہیں اٹھائے چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کی جاتی کہ نگاہ نامحرم عورت پر پڑ رہی ہے یا مرد پر. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا اکثر حصہ حیا سے ہی محروم ہے. تقریباً نظر میں ٹی وی فلم اور ڈراموں کے باعث بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول ہے. دنیاوی رسائل، ڈائجسٹ اور ناولیں پڑھ پڑھ کر اخبارات میں دنیا بھر کی گندی گندی خبریں اور مخرب اخلاق مضامین کا مطالعہ کر کر کے اور سڑکوں پر جا بجا لگے ہوئے سائن بورڈز اور اخبارات کی بے حیائی سے بھرپور تصاویر دیکھ کر ذہنیت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. شاید انہی وجوہات کی بنا پر اب ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، چچی، تائی، ممانی، نیز پڑوسنوں سے پردے کا ذہن نہیں رہا. گھروں میں دیور بھابھی کا معاملہ بھی بالکل بے تکلفانہ ہے. دیور بھابھی کے پردے کا تصور ہی کہاں ہے؟ حالانکہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں بہت سخت حکم ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس آنے سے بچو. تو ایک انصاری نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، دیور موت ہے. معلوم ہوا دیور اور جیٹھ اور بھابھی میں پردے کا عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخت حکم ہے. اگر آپس میں ہنسنے بولنے اور بے پردگی کا سلسلہ رکھنے سے جہاں بدنگاہی وغیرہ کا گناہ ہوتا رہے گا، وہاں بڑے گناہ کا خطرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، بلکہ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ چچا زاد، جس کو کزن بولتے ہیں آج کل، کزن میں سمجھ نہیں پڑتی کہ چچا زاد ہے یا ماموں زاد ہے یا پھوپھی زاد. چچا زاد یعنی چچا کا بیٹا یا بیٹی، ماموں زاد یعنی ماموں کی بیٹی بیٹا، پھوپھی زاد پھوپھی کی بیٹی بیٹا، خالہ زاد خالہ کی بیٹی بیٹا، ان سب کا آپس میں پردہ ہے، یہ نامحرم ہے. ان میں شادیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، تو جن سے شادی حلال ہے ان سے پردہ بھی تو ہے نا شادی سے پہلے. اس طرح خالو اور پھوپھا سے پردہ ہے عورت کا، اور خالو اور پھوپھا کو ظاہر ہے کہ جن کے یہ خالو اور پھوپھا ہیں ان سے پردہ رکھنا ہے، یعنی اس سے فری نہیں ہونا، اس کے سامنے بے پردہ وہ ہو تو آنا نہیں ہے. اسی طرح دیور جیٹھ بھابھی، یعنی بھابھی کا یعنی شوہر کا چھوٹا بھائی دیور کہلاتا ہے، اور شوہر سے جو بڑا ہو اس کو جیٹھ بولتے ہیں. تو ان دونوں سے بھی بھابھی کا پردہ، لیکن آج کل اس کو آپس میں یہ بولتے ہیں، دیور کو چھوٹا بھائی بولتی ہے اور اس کو بڑا بھائی، بالکل یعنی بلا تکلف یہ گھر میں رہتے ہیں اور بالکل بہت کچھ ہوتا ہے بے تکلفی. ہنسی مذاق سب ہوتا ہے، کھانا بھی وہی گرم کر کے نکال کے دے گی اور یہ فرمائشیں بھی کرے گا اور سب کچھ ہوتا ہے، بد نگاہی جی بھر کے ہوتی ہے معاذ اللہ. اسی طرح سالی اور بہنوئی ان میں بھی پردہ ہے، لیکن ان میں بھی آج کل پردہ کا تصور نہیں رہا، بلکہ مردوں عورتوں کا تصور پردہ تقریباً اب تصور ہی نہیں ہے. یہ کوئی پردہ کر تو یہ مطلب بازاریں پٹی پڑی ہیں، آئیے باجی کر کے وہ بٹھاتا ہے، چائے پلاتا ہے، بوتل پلاتا ہے اور ہنس ہنس کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، دکاندار وہ بھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. توبہ استغفر اللہ، یعنی کہ بہت کچھ، یعنی کہ بے حیائی کی، یعنی کہ انتہا ہو گئی. بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ دنیا غرق نہیں ہو جاتی، واقعی بولتا ہوں رب کا کرم ہے، ورنہ نافرمانی ہو سے تو زمین بھری پڑی ہے، کہ اس کا ایک کرم ہے کہ ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا. اللہ تعالی نازل بھی نہ فرمائے اور ہمیں توبہ کی سعادت بخش دے کہ ہم سب سے پردہ کرنے والے بن جائیں. مزید پردے کے احکام جاننے کے لیے آپ پردے کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی معلومات کو مدینہ کے 12 چاند لگ جائیں گے. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، شادیوں میں تو یہ خاص کر کے آپ تحفے میں دیں، اپنی بیٹی کو جہیز میں دیں، بہت کام کی کتاب ہے مدینہ. مدینہ کتاب کو وارث صاحب بہن کو پڑھنا ہے، اس میں فرض علوم ہے، اور اس طرح بھائیوں کے لیے بھی بہت اس میں احکامات ہیں. دونوں کے لیے یہ مفید ترین کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. جب پڑھیں گے تو ذہن بنے گا نا، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ذہن کیا بنے گا. جیسے اس طرح انٹرویو میں بولتے ہیں ہم کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا، ہم کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا، ہماری زندگی میں یہ پہلی رمضان ہے کہ ہم نے یوں اس کو گزارا، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، ورنہ پہلے تو ہماری حالت ہی کچھ اور ہوتی تھی کہ باہر کی دنیا ہی کچھ اور ہے اور یہاں کی فضا مدینہ کی دنیا ہی کچھ اور ہے. الحمدللہ کہ فضا مدینہ کے مدنی ماحول نے آپ کو متاثر کیا. اب اللہ کرے کہ یہ اثر آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں آپ پر تاری رہے، یہ اثر ختم نہ ہو، اللہ کرے. اگر گناہ سے بچنا ہے اور گناہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور کبھی بھی شیطان سے صلح نہیں ہے، نو کمپرومائز، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تو گناہ نہیں کرنے ہم کو. بس یہ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہم کو گناہوں سے بچاتا رہے، نافرمانیوں سے بچاتا رہے، اور ہم کو پوری 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 کوشش کرنی ہے، پورا زور لگا رہا ہے، تو کوشش سے ہوگا، خالی چاہنے سے نوالا خود اٹھ کر منہ میں نہیں چلا جائے گا، اور اٹھا کر منہ میں رکھنا ہوگا، تو ہم کو کوشش جاری رکھنی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عمران عطاری، باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے، میری بیٹی 6 ماہ کی ہے، میری بیٹی میری داڑھی سے کھیلتی ہے جس کی وجہ سے میری داڑھی کے بال بھی ٹوٹتے ہیں، کیا گناہ ہوگا؟
کھوکنے کی کوشش کرے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچی کھینچے گی تو اس بچے تو کھینچتے ہی ہیں، کتنی ہی داڑھی چھوٹی بڑی ہو تکلیف ہوتی ہے، تو تب تمام بچے ہی کھینچتے ہیں، اور عام طور پہ جو بھی بچہ کھینچتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی ہی جاتی ہے کیونکہ بھائی سے تکلیف ہوتا ہی ہے،
کرتے یہ بھی ہوں گے کوشش،
ظاہر ہے. تو اس پر گناہ کا حکم تو ہوگا ہی نہیں ظاہر ہے، لیکن یہ کہ اس پر کوشش ہی کا حکم دیں گے کہ اس کو روکے، توڑنے نہ دے. لیکن اگر بچی، ظاہر سی بات ہے کہ خود تو ہاتھ میں کوئی دے گا ہی نہیں اپنے طور پر ہی، بچی نے توڑ دیے تو اس کے اوپر گناہ کا حکم نہیں دیا جائے گا.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السنت سرزے کے ایک 26ویں کا ایک وہ تاثر کہہ رہے ہیں مدنی بننے کا، وہ کچھ تھا، وہ ہے ہمارے پاس، وہ ہم چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو موضوع لیا ہے اسی موضوع سے ملتی جلتی ایک کال بھی ہے، وہ بھی ہم چلائیں گے انشاءاللہ الرحمن.
بابا جان آپ کو پتا ہے آپ میرے نئے کپڑے کیوں پہنے رہے ہیں؟ اس لیے آج 26ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.
آمین ماشاءاللہ.
یہ
منڈے کی جگہ عید منائی اس نے، ماشاءاللہ.
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
میرا نام محمد عزام شیخ عطاری ہے اور میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ اکثر نوجوان رمضان المبارک کی تاک راتوں کو عید پر سینما گھروں میں لگنے والی فلموں کی ایڈوانس میں بکنگ کروا لیتے ہیں اور اس فلم کے ٹکٹس اپنی جیبوں میں رکھ کر تاک راتوں کو ایسے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کہ فلم دیکھنا کوئی برا کام ہی نہ ہو. ایڈوانس میں ٹکٹ اس لیے خریدے جاتے ہیں کیونکہ پھر ہاؤس فل ہونے کی وجہ سے ٹکٹ دستیاب نہیں ہوتے.
ہاں پہلے سے گناہ کے لیے اسباب مہیا کر لیے جاتے ہیں. حضرت سیدنا کعب علیہ رحمت الرب فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور دل میں پکا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں کرے گا تو اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ کرے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. تو اب جو بکنگ کروا کر ایڈوانس میں ترکیب بنا رکھے ہیں تو وہ دیکھ لیں. اسی طرح دیگر گناہوں کا جنہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے وہ بھی غور فرما لیں کہ میں جا کر چاند رات کو شیو بنوا لوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ ابھی سے نیت ہے شیو بنوا لوں گا تو یہ بھی حرام کام ہے نا. داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا کہ یہ گناہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے داڑھی تو رکھنی نہیں ہے. فائنل اگر ڈیسیزن ہے کسی کا ظاہر ہے تو سوچ لے غور کر لے. اسی طرح اور دیگر بہت سارے گناہ بے پردگی کا بھی جیسے بے پردگی سے تو میں نے بچنا نہیں ہے بے پردگی تو کرنی ہی پڑے گی مجھے میں تو یوں تو یوں تو یوں تو یہ دیکھ لیں سب غور فرما لیں کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف میں جو اتنی کوششیں کی ہے اللہ نہ کرے وہ بھی ہماری رائے گاہ جائے. علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں جس نے محض زبان سے توبہ استغفار کیا اور دل گناہوں پر قائم ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد دوبارہ گناہوں میں جا پڑے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اس پر قبولیت کا دروازہ بند ہے. تو یہ لطائف المعارف صفحہ نمبر 215 پر یہ دونوں اقوال بیان کیے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہند حیدرآباد سے بول رہا ہوں. بارگاہ میں یہ سوال ہے کیا بے وضو بیت ہو سکتے ہیں یا نہیں؟
ہو سکتے ہیں.
رب نواز اتاری ربط پختونخوا سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے ایک شخص فجر کی دو سنتیں پڑھ چکا ہے اور آگے جماعت کو پہنچنے کے لیے اٹھ رہا ہے مگر اس کے پیچھے دوسرا ایک بندہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو اب نمازی کے آگے سے گزرنا ضروری ہے یا جماعت کو پہنچنا ان دونوں میں سے کون سی چیز کو زیادہ فالو کرنا یعنی ضروری ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو یہ گناہ ہے اگر یہاں بیٹھتا ہے تو وہاں جماعت جا رہی ہے. اسے
سوال ہے اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں.
پوچھی گئی صورت میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے کہ اس مقام پر اور جگہ کا نہ ہونا یا تو نمازی کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوگا یا پھر جماعت کھڑی ہو جانے اور صفے بن جانے کی بنا پر ایسا ہوا ہوگا. پہلی صورت میں نمازی ہی گناہگار ہوگا جبکہ دوسری صورت میں اگر بچنا ممکن تھا تو اب اس نمازی پر الزام ہے ورنہ نہیں ہے. یعنی گزرنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نمازی جو اس مقام پر کھڑا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ کھڑا ہی ایسی جگہ پہ ہوا کہ یہاں سے لوگوں کو گزرنا تھا ہی تھا تو اب یہ یہاں پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر الزام آئے گا کہ اس کو ایسے مقام پر نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی کسی اور مقام پر نماز پڑھنی چاہیے تھی. تو بہرحال یہاں پر اس کو اجازت ہے کہ یہ آگے سے گزر کے جا سکتا ہے.
امیر علیہ سنت کی خدمت پر عرض ہے یہ بھی مدنی پھول نیت فرمائے کہ ہمیں سنتیں پڑھنے کے لیے کون سی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے؟
گھر کا. گھر سے بھی پڑھ کر آ سکتے ہیں بلکہ اگر مسجد میں ایسی پوزیشن ہے کہ جگہ نہیں ہوتی سنتیں پڑھنے کی جماعت اور لیٹ ہو جائے تو گھر سے پڑھ کے نکلے. فجر کی سنتیں جماعت سے پہلے پڑھنی ہے کہ اگر جماعت جا رہی ہے اور نہیں ملے گی تب تو سنتوں کو ترک کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، اور اب یہ سنتیں تو گئی، ان مانو گا کہ اب نہیں پڑھ سکتے. اب تو کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ گزر جانے کے بعد، اب اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور مستحب ہے اب یہ پڑھنا. تو اصل وہ سنتیں جو تھی وہ تو جاتی رہی، تو اس لیے تھوڑا جلدی اٹھنا چاہیے تاکہ سنتیں جماعت سے پہلے پہلے پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، جماعت بھی پوری ملے، کاش تکبیر اولا کے ساتھ ملے. اور اگر اب مسجد میں ہیں ایسی کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور یہ جانتا ہے کہ مجھے جماعت تو مل جائے گی، یہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنا تو چاہیے اس کو، تو اب ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا جہاں صفے نہیں بنتی، نہ لوگوں کو آگے سے گزرنا پڑے گا، کوئی کونا کھانچا کسی ستون کی آڑ میں اور اس طرح کا وہ دیکھ لے کہ جہاں صفے نہ بنتی اور لوگ بھی جہاں سے اس کے آڑے سے گزرنے پر مجبور نہ ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ایسے میں سوالات کا جو سلسلہ ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہوں تو کیا یہ نماز گھر میں پڑھنا صحیح ہے؟
گھر میں ہی پڑھنا چاہیے، افضل یہی ہے کہ نوافل بندہ چھپ کر پڑھے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آدمی کا ایسی جگہ نفل نماز پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں، لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے. نفل جو ہے یہ چھپ کر پڑھنا افضل ہے نا، 25 گنا، ایسی جگہ جہاں لوگ نہ دیکھتے ہوں. اچھا، یہ بہار شریعت میں تھوڑا سا وہ رعایت ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، مگر بعض نمازیں اس میں مستثنا ہیں فضیلت کے اعتبار سے. بعض نوافل ایسے کہ جس میں مسجد میں ہونا شرط ہے، ورنہ گھر میں ہو ہی نہیں سکتے وہ نفل. اسے تراویح کو نفل کے مسائل لاگو پڑتے ہیں، ویسے ہے سنت موقعہ. تحیت المسجد تو یہ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، یہ مسجد ہی میں یہ نفل پڑھے جائیں گے. اور واپسی یہ سفر کے 2 نفل، سفر سے واپسی ہوئی تو 2 نفل کہ ان کو مسجد میں پڑھنا بہتر ہے. اور احرام کی 2 رکعتیں کہ میقات کے نزدیک کوئی مسجد ہو تو اس میں پڑھنا بہتر ہے، حالانکہ ہیں نفل. اور طواف کی 2 رکعتیں کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں، مگر یہ ہیں واجب الطواف. اور معتکف کے نوافل، معتکف جو نوافل پڑھے وہ مسجد میں پڑھے، گھر میں جا کر نہیں پڑھے گا. اور سورج گہن کی نماز کہ مسجد میں پڑھے. اور اگر یہ خیال ہو کہ گھر جا کر کاموں کی مشغولی کے سبب نوافل فوت ہو جائیں گے یا گھر میں جی نہ لگے گا اور خشوع کم ہو جائے گا، تو مسجد ہی میں پڑھے. تو اب یہاں کہہ رہے کہ مدنی ماحول بنا ہوا ہے اور جماعت سے نوافل پڑھے جا رہے ہیں، یہ بھی ثواب کا ہی کام ہے، جائز ہے کہ اس بہانے لوگ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھتے عام طور پہ گھروں میں. تو اللہ نصیب کرے گا کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھے، بہت یعنی کہ سستی کا دور دورہ ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. چیٹ کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. حضرت عطاری، رمضان کے مہینے میں کبھی کبھی والدین روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، تو کیا روزہ نہ رکھنے پر والدین گناہگار ہوں گے؟
بالغ ہے جس پر روزے فرض ہیں، اور کوئی شرعی اجازت نہیں ہے کہ روزے سے اس کو منع کرنا جائز ہو. اب اگر ماں باپ اس کو روزے سے، ماں یا باپ روزے سے روکتے ہیں کہ روزہ مت رکھو، تو اب وہ بالغ روزہ رکھے گا تب بھی جو جس نے حکم دیا نا، وہ حکم دیتے ہی گناہگار ہو گیا. کہ اس نے نیکی سے روکا، اور نیکی سے روکنا یہ ولید بن مغیرہ کی جو 10 بری صفتیں بری خصلتیں قرآن نے بیان کی، اس میں سے ایک صفت ہے مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو وہ بھلائی سے روکتا تھا، کافر تھا وہ، تو بہرحال یہاں یہ اس کے اس میں آئیں گے کہ یہ بھلائی سے روکتے ہیں, تو ماں باپ کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو مزید حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تھوڑا وہ ڈھیلا بھی پڑتا ہو نا تو اس کی پیٹھ تھپک گئے کہ نہیں بیٹے ہمت کرو پورا ہو جائے گا, پورے رمضان کے روزے رکھنے آپ کو, نہیں 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 چھوڑنا ہے, اللہ مدد کرے گا آپ کی ہمت آ جائے گی, اس طرح اس کو دلاسا دے. ڈھیلا پڑے تو یہ نہ ہو کہ وہ بےچارا ہے ویسے ہی ٹائٹ اور پھر بھی اس کو روک رہے. تو اسی طرح دیگر معاملات میں بھی دیکھ لیں کہ جیسے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں, اب کوئی شرعی وجہ نہیں ہے ان کو منع کرنے کی, پھر خامخا اس کو روکنا تو یہ بھی آئے گا منا الخیر میں کہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے نا روکنے کی اور خامخا روکتے رہتے ہیں, بلکہ بعض تو بہت گھنونا انداز اختیار کرتے ہیں کہ تم ملہ بن جائے گا, مسجد کی روٹیاں توڑے گا, چھوڑ ان مولویوں کو, نعوذ باللہ, تو بہت خطرناک باتیں ہیں, اللہ ایمان سلامت رکھے, بہت خطرناک باتیں, یعنی کہ دینداری سے بیزاری والی باتیں, ہم کو گہرائی میں نہیں جانا ہے, بس نماز پڑھو اللہ اللہ کرو, یہ ان چکروں میں نہیں پڑھو, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح تو یہ یعنی کہ بہت گناہگار ہوتے ہیں اس طرح یہ روکنے والے, بھلے نفل کام سے روک رہے ہیں لیکن گناہگار ہو رہے ہیں کہ یہ بلائی سے روک رہے ہیں. بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تو یعنی کہ فرض کام ہے, اب کب فرض ہے اس کی بھی صورتیں, ٹھیک ہے نا, تو بہرحال یہ کہ عمل کرے گا تو فرض کا ثواب ملے گا نا. داڑھی سے روکتے ہیں, داڑھی رکھنے سے, امامہ شریف باندھنے سے روکتے ہیں, حالانکہ یہ بھی سنت تو ہے نا آقا کی, ٹھیک ہے اگر کوئی امامہ نہیں باندھتا واقعی گناہگار نہیں ہے, لیکن جو روکے گا اور بلا اجازت شرعی خامہ کا روک رہا ہے امامہ مت باندھو, یہ سنت سے روک رہا ہے, یہ روکنے والا تو بہرحال مجرم ہے. تو اس طرح کئی نیک کاموں سے روکتے ہیں, خامہ کھا کے مطلب مشورے دیتے ہیں, جیسے زیادہ بھاگ دوڑ کرے گا کوئی دین کے کام کے لیے, یار اپنی صحت کا خیال رکھو, تھوڑا یار کم کام کیا کرو دین کا, کیا مطلب چار چار درس دیتے ہو, دو درس دو نا, خامہ کھا پھر تھک جائیں گے, بیمار پڑ جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ مطلب یہ ڈیڑھ ہوشیاری کیوں کرنی اپنے کو, یار دین کا کام کرتا ہے اس کی دو ہاتھ سے پیٹ تھپکنی چاہیے, میں نے تو یہ کام سنبھالا ہے یوں کہہ سکتا ہوں, برسوں سے کہتا ہوں کہ یار میں بوڑھا ہو گیا, میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا, بھاگ دوڑ کرنا چاہوں تو میرے کو موقع نہیں, میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہاتھ میں آئے تو بس, لیکن اللہ نے بچا کر رکھا مجھے, حفاظتی امور کے میرے معاملات ہیں, تو میں اب کہیں بیان کرنے نہیں جا سکتا چوک اجتماع میں, یہ ورنہ واقعی اگر یہ حفاظتی امور کے معاملات نہ ہوتے نا تو الحمدللہ اب بھی اتنی ہمت پاتا ہوں کہ میں نکل جاؤں کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت دے آؤں بیان کر رہا ہوں الحمدللہ, جیسے اب بول دوں, جیسے بول تو رہا ہوں نا آپ کے سامنے تو وہاں جا کے بول کے آ جاؤں, لیکن اب وہ جان بچانا فرض ہے نا, وہ اس لیے وہ میں جا نہیں سکتا, لیکن اب یہ نوجوان اس طرح وہی کام کرتے ہیں ان کو آگے بڑھاتا رہتا ہوں, دو دو ہاتھ سے سمجھے پیٹ تھبکتا رہتا ہوں, واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کو بھی ترغیب دیتا ہی تو رہتا ہوں نا, یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, نہیں میں نہیں کر پاتا لیکن آپ کو تو بولوں گا نا, درس بھی دو, نیکی کی دعوت, مدنی دورہ کرو, مدنی قافلوں میں سفر کرو, میں نہیں کرتا مدنی قافلوں میں سفر, اور سب سمجھتے ہیں میری مجبوریاں, میں نہیں کر سکتا, لیکن آپ کو تو روز بولتا ہوں کہ مدنی قافلے میں سفر کرو, جنت ایکسپریس آپ کا انتظار کر رہی ہے نا, اور سفر سب نے کرنا ہے, نہیں تو بولنا تو ہے نا, تو بہرحال یہ کہ حوصلہ افزائی کرنی ہے, پیٹ تھپکنی ہے, سو سال کا بوڑھا بھی بولے نا کہ میں دین کا کام کروں گا تو اس کو بھی ایسا حوصلہ دے کہ یہ تھوڑی دیر کے سوچنے پڑ جائے کہ میں واقعی ہے نا کچھ جوان جیسا نہیں ہوں, اس طرح نہ کہ اس کو بولے گا, اس کو بالکل ایسا بےچارے وہ نفسیات کے اثر ڈالے کہ وہ ہمت ہی ہار جائے, تو ہمت ہے مرنا تو مدد ہے خدا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, تو دین کا کام تو آخری سانس تک کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ, چھوڑنا ہی نہیں, اللہ کرے کہ بس وہ زندگی ملے تو اس میں دین کا کام قلم سے ہو زبان سے ہو جس طرح بھی ہو, بس دین کا کام ہوتا رہے, قلم سے لکھ کر دین کا کام کرنا ہے، کتاب کتاب تصنیف، یہ بھی اقوال ہے نا کہ یہ فرض کفایہ ہے جو اہل ہو لکھنے کا، سب نہیں لکھ سکتے، ظاہر اہل علم ہو اور محتاط لکھنا آتا ہو، اور پھر مطلب کرا میں تو ظاہر کہ جیسا بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، میں تو لکھ کر بھی چیک کروائے بغیر ایک عبارت بھی سمجھو کہ مفتی صاحب سے چیک کروائے بغیر وہ چھاپنے کی ترکیب نہیں ہوتی، ایک مبالغہ کر رہا ہوں، میری کتاب میرے رسالے سب مفتی صاحب چیک کرتے ہیں پھر ہم لوگ چھاپتے ہیں، کہ اب ایک کام کریں اللہ کے لیے، معاوضہ تو میں لیتا نہیں الحمدللہ، اور میں کروں اللہ کے لیے، اور اس میں خواہ مخواہ مطلب کوئی ایسی بات میں غفلت سے چھوڑ دوں اس میں اور میں پھنس جاؤں، ایسا نہ ہونا غلط مسئلہ چلا جائے یا کچھ ہو جائے، تو اس لیے وہ یہ نہیں کہ لکھ کر اب کتاب فرض کفایہ ہے، دینی انہیں کتابیں، ورنہ تو یہ حدیثیں مدون نہ کرتے علماء، بخاری شریف بھی تو عالم نے لکھی نا، بہت بڑے عالم تھے امام بخاری، اور بہت ساری حدیثوں کی کتابیں تفسیریں اور فتح رضویہ کیا ہے لکھا ہوا ہی تو ہے نا، بہار شریعت کیا لکھی، اگر یہ کتابیں لکھی بھی نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے کیا کرتے، اب یہ جو بیانات ہیں تو یہ تو اب اتنا میڈیا نے ترقی کیا یا ٹیکنالوجی اتنی مت آگے بڑھی، اور یہ ریکارڈنگ پہلے تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس ریکارڈنگ کے بھی وہ لائف نہیں ہے، وہ فوائد نہیں ہے جو اب تحریر کے فوائد ہیں، اس کے بھی فوائد ہیں، تحریر کے فوائد اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اس کا تو انکار کرے وہ اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے، سب کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو آج موج کر رہے ہیں، صدیوں سے لکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں علماء اور ہم کو دے گئے اور اس سے فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ، تو بہرحال یہ کہ جس طرح بھی ہو دین کی خدمت ہوتی رہے آخری سانس تک، کاش کاش کاش، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
محمد اسلم اتاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل نے یہاں ہم ایسے یورپ جیسے ملک میں بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی نیکیاں کرنے کی توفیق مل رہی ہیں، اللہ تعالی مدنی چینل کو سلامت رکھے، مدنی چینل چلانے والوں کو سلامت رکھے، ہمارے باپا کا سایہ تادیر سلامت رکھے، آمین۔
میرا نام جہانگیر خان ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقیدے میں نور ہیں یا بشر ہیں، اور اگر نور ہیں تو کس چیز کا نور ہے، آیا فرشتوں کا نور ہے یا اللہ رب العزت کا نور ہے؟
اہل سنت کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، اور آپ کی بشریت یہ افضل البشر ہیں، یعنی کامل ترین بشریت ہے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطلقاً بشر ہونے کا انکار کرے وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کی تصریحات یعنی واضح طور پر ہماری کتابوں کے اندر یہ بات امام اہل سنت اور ان سے پہلے سے لے کر امیر اہل سنت کی کتابوں تک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بشریت کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار کرنا ہے، اس لیے ہمارے ہاں اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بشر ہوں، ہرگز ایسا نہیں کہا جائے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکمل البشر ہیں، جتنے بھی انسان ہیں سب میں کامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور دوسری بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بشر ہونا یہ اس بات کے منافی نہیں، اس بات کے خلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، اور ایک ہستی جو بشر ہو اس کا نور ہونا یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر مقامات پر فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے کہ جو انسانی صورتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا سورہ زاریات کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر مذکور ہے، لوط علیہ السلام کے پاس آنا یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، یوں ہی سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جبریل امین کامل انسانی صورت کے اندر ہے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک کامل انسان کی صورت کے اندر بشر کی صورت کے اندر آئے، اور یہ عقیدہ سب جانتے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے کہ ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ایک نور انسانی صورت کے اندر یہ ہمارے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ وہ آئے، تو بشر اور نور کا جمع ہونا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دونوں متضاد ہوں، جمع نہ ہو سکتے ہوں، جمع ہو سکتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں, اس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. یہاں نور سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک, جن میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل ہیں, اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو نور کا اطلاق تو یہ قرآن کی اس آیت میں بھی موجود ہے, اسی طرح سورہ نور کے اندر کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره, کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا نور, یعنی ان کو نور دینے والا, ان کو ہدایت دینے والا ہے جو آسمان و زمین والے ہیں ان کو, اور اس کے نور کی مثال. یہاں پہ اس کے نور سے مراد کیا ہے؟ شفا شریف کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر مفسرین نے واضح طور پہ لکھا کہ یہاں پہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق کرنے میں, یعنی آپ کو نور کہنے میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اب جہاں تک رہا کہ نور سے مراد کیا ہے, تو نور کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک نور نور حسی کہلاتا ہے, دوسرا نور نور مانوی یعنی عقلی نور. کہ نور اس چیز کو بولتے ہیں کہ جو خود بھی روشن ہو دوسروں کو روشن کر دے. جیسے ایک یہ بلب روشن ہے, چاند روشن ہے, سورج روشن ہے, خود روشن ہوتے ہیں اور ایسی روشنی دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دوسری چیزیں بھی روشن ہوتی چلے جاتی ہیں, تو ان کو نور کہا جاتا ہے, یہ نور حسی کہلاتے ہیں. اور ایک نور نور عقلی نور مانوی ہوتا ہے کہ جو بظاہر تو ہمیں نور نظر نہیں آتا لیکن ان کے ذریعے سے چیزیں روشن ہوتی ہیں. جیسے عقل ہے اور علم ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کو نور کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمیں راہ ملتی ہے, راستہ ملتا ہے, تو ان کو بھی نور کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرح سے نور ہیں, اور اس کی صراحت بھی مفسرین نے واضح طور پر کی ہے, اور احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے. آپ کے نور مانوی یعنی نور عقلی ہونے میں تو کوئی اس میں کلام ہی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے جس کی وجہ سے ہر ایک کو سیدھا راستہ ملا ہے, اور نور ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے سیدھا راستہ ملتا ہے. جہاں تک رہا نور حسی یعنی وہ نور کے جو خود واضح طور پہ نور نظر آ رہا ہے اور دوسروں کو بھی راستہ دکھا رہا ہے, تو کثیر واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چمکتے دمکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں ایسی روشنی موجود تھی کہ جہاں جاتے تھے وہاں پہ روشنی کر دیا کرتے تھے. امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوادر الاصول میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کو روایت کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کو نور سے بھر دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اسی طرح کئی کتابوں کے اندر امام صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر نے لکھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سحر کے وقت جب اپنے کپڑے سی رہی تھیں اور سوئی گر گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں داخل ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داخل ہونے کی وجہ سے نور سے ایسا کمرہ بھرا کہ وہ سوئی گم ہو گئی تھی, وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھونڈ لی. اسی طرح بہت ساری احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت جو اوپر کی طرف تھے, اس میں سائڈوں کی طرف سے ہلکا سا گیپ تھا جو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا تھا, اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تو اس میں سے ایک نور نکلتا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان روایت کرتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ, گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر سورج تیر رہا ہوتا تھا, یعنی اتنا روشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. اور ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے نور کے سامنے, روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جایا کرتی تھی. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ امام مزی رحمۃ اللہ تعالی نے تہذیب الکمال میں اور دیگر نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھ کر چرخہ کات رہی تھی, جو عورتیں کاتتی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو پیشانی سے قطرے بہ رہے تھے پسینے کے, تو اس میں سے یتولد نور, نور نکل رہا تھا, اور ایسا نور تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مبہوت ہو گئیں بالکل, یعنی بالکل دیکھتی رہیں حضور علیہ السلام کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہیں, اور پھر حضور علیہ السلام کی ان پر نظر پڑی تو پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا, کیا دیکھ رہی ہو اس طریقے سے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کے چہرہ اقدس سے, آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ آ رہا ہے اور اس پسینے سے نور پیدا ہو رہا ہے. اور پھر بڑی خوبصورت باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی, جس سے حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. تو اس طرح کے کثیر واقعات حضور علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام کے حسی نور ہونے پر, اور اسی طرح آپ تو جس کو ہاتھ لگا دیتے تھے اس کو نور دے دیا کرتے تھے. کئی واقعات ہیں کہ چھڑی کو ہاتھ لگایا وہ نور والی ہو گئی اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس کی روشنی میں آگے چلتے چلے گئے. تو اس لیے حضور علیہ السلام پر نور حسی کا اطلاق بھی درست ہے, آپ کو نور کہا جاتا ہے. علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ساوی کے اندر, اور یوں ہی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس بات کو واضح طور پہ لکھا کہ حضور علیہ السلام تمام نور حسی اور تمام نور مانوی کی اصل ہیں, نور ہیں تمام نور حسی تمام نور مانوی کی اصل ہیں. اب رہے نور, تو اللہ کے نور ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اب وہ کس طریقے سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. جو کتابوں کے اندر آیا ہے ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا ہے, ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. جو احادیث طیبہ میں آیا ہے اس کے اوپر ہم اعتقاد رکھتے ہیں.
نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھ کیسا نور آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھ کیسا نور آیا ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ.
اللہ
آگے پیچھے دائیں بائیں دور گئے چاروں طرف,
आगे पीछे दाएं बाएं दूर के चारों तरफ आ गया है नूर वाला, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। जब अंधेरे घर में आए नूर से घर भर गया, जब अंधेरे घर में आए नूर घर से भर गया, गुमशुदा सुई को भी आयशा ने पाया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। चार सुछाई हुई थी कुफ्र की तारीकियाँ, चार सुछाई हुई थी कुफ्र की तारीकियाँ, तुमने आकर नूर संसार को चमकाया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है,
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ان شاء الله اس کا اگر آپ کو لطف اٹھانا ہے نا تو ایک دعوت میری قبول کر لیں.
سبحان اللہ
کہ ربیع الاول شریف چاند باب المدینہ میں دیکھیں.
کیا بات ہے.
اب 12 دن یا ایسی رونق ہوگی کہ سارے سال میں رونق نے بھی کیا رونق دیکھی ہوتی ہے. جو رونق ماشاء اللہ عشق رسول کے جو چشمے یا بہرے ہوتے ہیں اور نور والے آقا کے جشن ولادت کی جو یہاں دھوم دھام ہوتی ہے شاید دنیا میں کہیں ہوتی ہو. روز مدنی مذاکرے اور مدینہ
جلوس ملاد,
روز جلوس ملاد
کیا بات,
اور مدنی مذاکرے اور پھر خصوصی مدنی مذاکرے اور مدینہ ہوتا ہے
سحری افطاری,
افطاری روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا, مطلب ترغیب نفل روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم لوگ مل جل کے یہ سب 12 دن تک دھوم ہوتی ہے, پھر 12ویں رات, پھر صبح بہارا کا ایک اپنا اچھوتا انداز ہوتا ہے جو شاید دنیا میں کہیں نظر نہ آئے. تو جن سے بن پڑے اب دنیا میں کہیں سے بھی آئے ہوں سب کو دعوت ہے کہ 12 دن کے لیے پھر آ جاؤ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, نور والے آقا کا جشن منائیں گے انشاءاللہ.
بھائی یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے کئی سہم ایسے ہیں جو ایک دفعہ اعتکاف کیا نا تو وہ ہر سال اعتکاف کے لیے ان کی رغبت بڑھتی ہے. آپ کی دعوت سے مجھے ذہن بنا رکھا دیا, ایک دفعہ ربیع الاول شریف یہاں منائیں گے نا تو شاید ہر سال اپنے آنے کا ایک جدول یہ بھی بنائیں گے کہ یار
دونوں کی رغبت بڑھے گی,
دونوں کی رغبت بڑھے گی ماشاء اللہ.
ہمت کیجیے گا, ضرور تشریف لائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ اس میں بھی جدول بنا ہوا ہوتا ہے ہمارا, یہ 12 ربیع الاول میں بھی الحمدللہ جدول ہوتا ہے, بڑا خوبصورت جدول ہوتا ہے. اور جیسا میرے سنا فرمایا کہ ترغیب ہوتی ہے روزہ رکھنے کی, اگر کوئی روزہ نہ بھی رکھنا چاہے تو اس کو دوپہر کا بھی ہمارے یہاں کھانا ہوتا ہے,
ناشتہ بھی
ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اور مغرب کے بعد حسب معمول کھانے کی ترکیب ہوتی ہے. جو روزہ رکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں ماشاء اللہ انہیں امیل سنت کے ساتھ بھی سحری کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ, اور وہ بھی میلاد حال کے اندر, اور جہاں مطلب بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں مناسب وہاں ترکیب بن جاتی ہے. تو
آقا کے ٹکڑے بھی آپ کو کھلائیں گے اور انشاءاللہ سب مل جل کر مرحبا یا مصطفیٰ کی تمہیں بھی بچائیں گے.
یا رسول اللہ یا
صلى الله تعالى على محمد.
الوداع
پہ جو قافلے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ نام لکھوا دیا ہے. یہ دن جو ہوتے ہیں نا چاند رات کے اینڈ کے دن, اس میں مطلب بہت غفلت میں گزرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولی کامل کے قدموں میں جگہ دی, ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. مالی کا کرم ہے کہ ہم بہت اچھے دن گزرے, ہمارے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ہمارے نگران شورا ماشاء اللہ کیا بیان کرتے ہیں. مدینہ مدینہ یہی کہ اپنا اخلاص انسان درست کرے, اب دوسروں سے دل جوئی کرے, اور یہ انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی بھی نیت ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ.
تیرا اسماعیل خان تو نزدیک ہے لیکن ادھر بابا نہیں, بابا ہے کراچی میں تو ادھر کیا کریں. حقیقت کی بات ہے میں نے نگران شورا سے انتہائی امپریس ہوں. میں امیر علیہ سنت کا بہت زیادہ امیر علیہ سنت کے کرامات ہوں گے, لیکن اس کا نگران شورا جیسا انسان علم و حکمت کی باتیں کرنا, میں تو کہتا ہوں امیر علیہ سنت کی سب سے بڑی کرامت نگران شورا ہے. غم رمضان میں تو کہتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا غم رمضان کیا ہوتا ہے. یہ غم رمضان کا لفظ, یہ غم رمضان کی فیلنگز یا امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا کی ہیں.
لوگ بات کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے, تو روح کی جو غذا ہے نا وہ اصل ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر, اور وہ روح کی غذا الحمدللہ ہمیں فیضان مدینہ سے ہی ملتی ہے. دل تو بہت کرتا ہے کہ علاقے کی مسجد میں بیٹھے ہیں, لیکن بس ایک پیر کا ایک جو کشش ہوتی ہے نا وہ یہاں ہمیں کھینچ لاتی ہے. انشاءاللہ اس دفعہ یہ نیت بنی ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو فوراً درس نظامی کی نیت ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوفِ خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ